أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين ومتقن خطابه العظيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اہل ایمان حقیقی ایمان کے حامل بن جائے اور دل و زبان اور اعضاء و جوارح کے ساتھ اقرار ایمان کرے تو یقیناً ایمان کے راہ میں پیش آنے والے مشکلات اور سختیوں کا ازالہ فرماتا ہے رب العالمین. اور یہ وعدہ الہی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بتحقیق اللہ تبارک و تعالی جو صاحب ایمان ہے ان کا دفاع کرتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حقیقی مؤمن کے اس مقام پر پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو رب العالمین کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ خدا اس شخص کا دفاع کرتا ہے. ظاہری دفاع اور باطنی دفاع، ان پر ڈالے جانے والے تہمتوں کا خداوند متعال دفاع کرتا ہے. ان کے جان، مال، عزت و آبرو کا دفاع فرماتا ہے. یہاں پر آیت مجیدہ مطلق ہے، ایک چیز کا تذکرہ نہیں ہے، ایک مخصوص شے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے یہ ضمانت ہے. ان اللہ یدافع، اللہ دفاع کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ پشتیبان ہے، اللہ یار و مددگار ہے. عن الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے. خدا دفاع کرتا ہے صاحب ایمان کا، اس کے مال سے دفاع کرتا ہے، اس کے اولاد سے دفاع کرتا ہے، اس کے نفس سے دفاع کرتا ہے، اس کے آبرو اور حیثیت سے دفاع کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر صاحب ایمان جو ہدف لے کے آگے بڑھتا ہے، صاحب ایمان کا جو مقصد زندگی ہے، صاحب ایمان نے جس منزل تک جانے کے لیے اپنے جان کو، مال کو، اولاد کو خطرے میں ڈالا ہے، اس ہدف کی پاسداری اور اس مقصد سے دفاع کرنا اللہ رب العالمین اپنے ذمہ داری سمجھتا ہے. بس یہ وعدہ الہی ہے صاحبان ایمان کے ساتھ कि उसके रिफा करने वाला रब्बुल इज्जत हुआ करता है। अजीजान मोहतरम, करबला वालों ने जिस मकसद के पेश नज़र कुर्बानी पेश की अपने रब्बुल आलमीन के हुजूर, इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने वतन छोड़ा, इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने माल से हाथ उठाया, इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद की कुर्बानी पेश की, इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने इज्जत को ख़तरे में डाला, इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स से और जान से हाथ उठाया, इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने नामोस की कुर्बानी पेश की एक हदफ़ के लिए। वो हदफ़ क्या है? रोए ज़मीन पर फहशा और मुनकर का खात्मा हो और अखलाक बंदगी इंसानियत करामत की हुकूमत हो। रोए ज़मीन से ज़ुल्म बरबरियत का खात्मा हो जाए, अदल व इंसाफ़ का आगाज़ हो जाए। रोए ज़मीन पर ज़ालिम और मज़लूम में फ़र्क डाला जाए, रोए ज़मीन में ज़ालिम और मज़लूम में तमीज़ डाला जाए। ये मकसद हुर्रियत, मकसद आज़ादी, मकसद बंदगी, मकसद अदल व इंसाफ़ और शराफ़त के साथ इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े थे। उस मकसद के राह में जो रिकावटें हैं, उसके लिए जो ख़तरा लायक है, उसके दिफा का भी रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया है कि मैं दिफा करूँगा। तो यकीनन अल्लाह जब किसी का दिफा करना चाहता है, अल्लाह जब किसी को बचाना चाहता है, अल्लाह जब किसी की हिफाजत करना चाहता है, अल्लाह जब किसी के अब आबरू इज्जत मकसद से दिफा करना चाहता है, तो अपने मखलूक के ज़रिए لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, आसमान और ज़मीन में खुदा के ऐसे लश्कर मौजूद है, खुदा के ऐसे मखलूक मौजूद है, खुदा के ऐसे अजीम खिलकत मौजूद है जो रब्बुल आलमीन की तरफ से मामूर है और अवामिर इलाही को अंजाम देते हैं। करबला एक तहरीक है, करबला एक नहजत है, करबला एक सुर्ख इनकलाब है, करबला परचम बगावत है जुल्म के ख़िलाफ़, करबला ज़ालिम के ख़िलाफ़ एक अजीम तहरीक का नाम है, करबला तहरीक के अखलाक है, करबला तहरीक के इंसानियत है, करबला तहरीक के शराफत है, करबला तहरीक के करामत है, करबला तहरीक के अकदार है। तो इस अकदार को बचाने के लिए इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की, उस मकसद की तकमील के लिए, उस मकसद को बचाने के लिए, उस खून की पासदारी के लिए, उस नज़रिए को बचाने के लिए रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया है, हुसैन तूने जब कुर्बानी पेश की है तो इस मकसद को मैं बचाऊँगा। इन अल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू साहिबान ईमान, अब दिफा की जिम्मेदारी खुदा पर है। यह मसलहत खुदा है कि वो खानदान इस्मत तहारत जो जाहिरी तौर पर असीर है, जाहिरी तौर पर उनके हाथ बंधे हुए हैं, जाहिरी तौर पर जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जाहिरी तौर पर गर्दन में गुल जामिया है, जाहिरी तौर पर बेकजावा ऊंटों पर सवार है, जाहिरी तौर पर दुश्मन के हाथों असीर है, लेकिन हकीकत में ये पैम्बरान मकतब करबला है, लेकिन हकीकत में ये रसूलान मकतब हुसैन है, हकीकत में ये वो फिक्री और इनकलाबी पैगाम लेकर जाने वाले मखलूक है जिसने हर सहने में, जिसने हर दरबार में, जिन्होंने हर ज़मीन और हर कोचा और बाजार में दुश्मन को, जुल्म को, बरबरियत को जलील ख्वार करके रख दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ से समझ में आता है कि करबला की तहरीक में असिर उनका जो किरदार है, ये खुदाई मखलूक है कि रब्बुल आलमीन ने करबला वालों के मकसद को बचाने के लिए एजाम किया था, रब्बुल आलमीन ने करबला वालों के मकसद को बचाने के लिए इनको तैयार किया था। इनका सफर में साथ जाना اور ان کی اسیری جو ہے ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ رب العالمین نے وہ معجزہ ساتھ بھیجا کربلا والوں کے ساتھ، کربلا کے انقلابی تحریک میں اس معجزے کو بھی ملا دیا کہ جو حسین مقصد حسین کو مٹانا چاہتے تھے اب انہی کے درباروں میں، انہی کے محفلوں میں، انہی کے مجلسوں میں وہ الہی پیغام دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ بھیجا کہ ظلم کا خاتمہ اور ان کے افکار کا خاتمہ ہو گیا. عزیزان محترم، خاندان عصمت طہارت علیہم السلام کا جو کردار ہے کربلا کی تفسیر میں، کربلا کی تبیین میں، کربلا کو بچانے میں، کربلا والوں کے مقصد کو زندہ رکھنے میں، شہداء کے خون رائیگاں نہ ہونے دینے میں جو ان اسیروں کا کردار ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارے بیان سے بالا ہے. ان کے خطبات بار روایت میں 13 محرم کو آل محمد کا ورود ہوتا ہے کوفہ میں. تو عزیزان محترم، وہ خطبہ بی بی سلام اللہ علیہا کا بازار کوفہ میں، دربار ابن زیاد میں تاریخ کے اوراق پر موجود ہے. وہ الہی خطبہ، وہ معنوی خطبہ، وہ قرآنی خطبہ، وہ نبوی خطبہ، وہ علوی خطبہ، وہ فاطمی خطبہ، وہ حسینی خطبہ، زینب علیا، عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ کہ دشمن کو حیرت میں ڈال دیا، دشمن کے صفوں میں کھلبلی مچا دی، دشمن کو حیرت میں انگوش بدندان ہونے پڑے، دشمن فکری میدان میں شکست سے دوچار ہوئے، دشمن نظریاتی میدان میں جنگ ہار چکے، دشمن کا فکری محل تاراج ہو گیا، دشمن کا نظریاتی عمارت زمین پر گر کر رہ گیا. عزیزان محترم، اب وہ خطبہ بی بی سلام اللہ علیہا کا، اب وہ کردار آل محمد کا، خدا کی قسم احکام الہی کی پاسداری میں، احکام خدا کو بچانے میں، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بازار کوفہ ہو جو کربلا سے کوفہ تک عظیم مسافت طے کر کے آئے ہوں، تھکے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، تمانچے کھائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، دشمن کے باتوں سے زخم کھائے ہوئے ہیں، دل مجروح ہے، بھائیوں بھتیجوں اور رشتہ داروں اور دوسرے خاندان کے افراد کی جدائی نے دل جلا کر رکھ دیا ہے، اس کے باوجود اس قدر احکام الہی کے پابند ہیں، اس قدر خدا کو یاد رکھتا ہے کہ کوفہ میں جب لوگوں نے اپنے صدقات ان کی طرف پھینکنا شروع کر دیا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہنے لگے الصدقۃ علینا حرام، خدا نے صدقے کو ہم آل محمد پر حرام قرار دیا ہے. یہ کس قسم کے پیاسے ہیں، یہ کس قسم کے بھوکے ہیں، یہ کس قسم کے تھکے ہوئے لوگ ہیں کہ عین مشکل میں بھی جہاں تھکاوٹ عروج پر ہے، جہاں پیاس عروج پر ہے، جہاں بھوک عروج پر ہے، جہاں سختیاں ہیں، جہاں مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات میں بھی اس قدر احکام الہی کا پابند نظر آتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بیویاں کہتی ہے الصدقۃ علینا حرام، ہم آل محمد کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، خدا نے صدقہ ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. یہ عجیب مخلوق ہے، یہ عظیم مخلوق ہے. اب یہ تبلیغی سلسلہ شروع ہوتا ہے، بازار کوفہ میں بی بی کا خطبہ سنیں کہ واقعی انسان کے لیے باعث حیرت ہے. کوفہ میں لوگ کھچاکھچ بڑا مجمع ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خارجی اسیر ہے، لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے یہ منکر نماز ہے، لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ باغی ہے، لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے. دیکھو یہ شور و شرابہ ہے نا، لیکن بازار کوفہ میں جو علی کی بیٹی کا خطبہ ہے اس نے مسئلے کو واضح کر دیا. اب یہ روایت کا جملہ ہے، شور شرابے ہیں، ڈول دھماکے ہیں، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ خارجی اسیر ہے، یہ لوگ منکر اسلام ہیں، ان کے بڑوں نے، ان کے مردوں نے اسلام اور ضروریات دین کا انکار کر دیا تھا، اسی لیے امیر وقت ان کو قتل کر دیا گیا ہے. لیکن علی کی بیٹی اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتی ہے. اب شور و شرابہ ہے, ڈول دھماکہ ہے, سیٹیاں بجا رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. ایسے میں کیا بولے علی کی بیٹی؟ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں بی بی کو جلا لایا, یہ وہ مقام ہے جہاں پر بی بی نے اعجاز حیدری کا مظاہرہ کیا. یہ وہ مقام ہے بی بی نے کہا اے کوفہ والو خاموش ہو جاؤ, لیکن خاموش نہیں ہوتے ہیں. تو اتنے میں فاشارت الیہم, اپنے انگوش سے لوگوں کی طرف اشارہ فرماتی ہے. تو اس وقت فسکتت الاجراس, انسان تو انسان, حیوانات کے گردن میں بندے ہوئے لٹکے ہوئے گھنٹیاں بھی خاموش ہونے لگی. جب سکوت ہی سکوت ہے, جب خاموشی ہی خاموشی ہے, تو اس وقت بی بی نے اپنا خطبہ شروع کر دیا. اور خطبات میں سے ایک بی بی کا حصہ یہ ہے کہ تمہیں بتایا گیا ہے کہ ہم خارجی اسیر ہیں, ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ضروریات کے دین کے منکر ہو چکے ہیں. ایسے بات نہیں ہے, ہم اپنا تعارف کراؤں ہم کون ہیں؟ نحن ذراری البتول, نحن قوم مقتولون, ہم بتول کے فرزن ہیں, ہم رسول کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, ہم وہ ہیں جن کو کربلا کے سرزمین پر ہمارے بڑوں کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ ہم منکر نماز ہے. دشمن آدم تو گواہ تو دے دو کہ یہ وہ موقع ہے کہ علی کی بیٹی کو جلا لایا. کہا اے دشمن کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ میرا بھائی حسین جب ذوالجناح سے زمین پر آ رہے تھے اس وقت ذکر خدا میں مشغول تھے, سبحان ربی العظیم وبحمد رکوع کی حالت میں, جب علی کا لال فاطمہ کا لخت جگر اپنا جبین امامت زمین پر رکھتا ہے, تو اس وقت سبحان ربی الاعلی وبحمدی کے ذکر کے ساتھ زمین پر آئے ہیں. بتاؤ تین دن کے پیاسے روزے کی حالت میں میرے بھائی کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا ہے. عزیزان محترم, وہ خطبہ علی کی بیٹی کا جس نے دشمن کو حیرت میں ڈال دیا. اب وہی لوگ جو تالیاں بجا رہے تھے, وہی لوگ جو ڈول بجا رہے تھے, وہی لوگ جو مسکرا رہے تھے, رونے لگے. اب یہ کون ہے؟ ہمیں کس شبہ میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ تو رسول زادیاں ہیں, یہ تو علی زادیاں ہیں, یہ تو فاطمہ کے گھر سے تعلق رہنے والے ہیں, یہ تو حسین اور حسنین کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. عزیزان محترم, وہ مفصل خطبہ ہے بازار کوفہ کا, پھر دربار کوفہ کا, دربار ابن زیاد میں وہ خطبہ علی کی بیٹی کا. خدا کی قسم, قرآن سے استدلال کیا, حدیث پیغمبر سے استدلال کیا, آل محمد کا تعارف کرا دیا, آل محمد کی حقانیت کو بتا دیا, آل محمد کی عظمت بتا دیا, حقیقت کربلا کو روشن کر دیا. اب دشمن ان کو ذلیل کرنے لائے تھے, اب دشمن عبرت کے طور پر ان کو پیش کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ کردار ادا کیا اسیروں نے, وہ تمانچہ مارا دشمن کے منہ پر کہ ان کے خطبات نے, ان کے گفتگو نے, ان کے بیان نے, ان کے عمل نے, ان کے سیرت نے دشمن کو منہ کے بل شکست کھانے پر مجبور کر دیا. دشمن شرمندہ ہو گئے, دشمن بے بس ہو گئے, مسئلہ واضح ہو گیا, کربلا کی تفسیر ہو گئی, کربلا کا بیان ہو گیا, حقیقت کربلا انسانیت کے سامنے واضح کر کے رکھ دیا کربلا والوں نے اور نصیروں نے. ایک مفصل داستان ہے ورود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کوفہ میں. بس عزیزان محترم, انہی حوادث میں سے ایک 13 محرم دفن شہداء کا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ عظیم عظیم لوگ, عظیم ہستیاں, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 11 محرم کو بی بی نے تسلی دی کہ سجاد آپ ذرا صبر سے کام لے, تو امام اہل مقام علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فوفی اما, میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں, یہ ملائین اپنے نجس اجساد کو دفن کر کے چلے گئے ہیں, لیکن میرے بابا کے ماننے والے, میرے بابا کے صحابی, یہ سب کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, عالم انسانیت کا ایک عظیم المیہ ہے کہ نجد اجساد تو دفن ہوتے ہیں لیکن فرزند زہرا، نواس رسول، ناطق قرآن، امام وقت، امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے آپ کے عوان و انصار و اقربا بغیر دفن و کفن کے پڑے رہتے ہیں 13 محرم تک. 13 محرم کو بس بنی اسد والے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بنی اسد والے اب ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ہمیں افسوس ہے ہمارے لیے کہ ہم ابھی تک شہداء کو دفن نہیں کر سکیں. وہ اسی بنیاد پر تھا، ان کو خوف تھا کہیں لشکر یزید ان پر حملہ نہ کرے، اس ڈر سے انہوں نے اقدام نہیں کیا. لیکن قصہ مختصر، 13 محرم کو شاید یہ لوگ تیار ہوتے ہیں، یہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں. امام عالی مقام نے وصیت بھی کیا تھا نا، بنی اسد والے تم میرے ہمارے اجساد کو دفنائیں، اگر تم نہیں دفن کر سکتے ہیں تو خواتین بنی اسد سے امام کی وصیت یہ تھی کہ بنی اسد کے خواتین، اگر تمہارے جو شوہر ہیں وہ یزید کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کریں تو اے خواتین تم لوگ آ کر ہمیں دفنائیں. پھر بچوں سے خطاب تھا امام کا، اے بنی اسد کے بچے، تمہارے ماں بہنیں بھی اپنے شوہروں کے اطاعت میں یہ کام نہ کرے تو تم اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر کربلا کے شہداء کو دفن کرے. جو بھی ہو 13 محرم ہیں، یہ لوگ جمع ہوتے ہیں اجساد حسین و اصحاب حسین کو دفن کرنے کے لیے، یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جب خطرہ ٹل جاتا ہے یہ لوگ چل آتے ہیں کربلا کی سرزمین پر گنج شہیدان میں. لیکن ایک عظیم مسئلہ جو ان کے لیے پیش آتا ہے وہ یہ ہے، یہ لوگ سوچتے ہیں ہم ان کو دفن تو کریں گے لیکن یہ ایک نہ ایک دن امام کے فرمان کے مطابق عالم انسانیت کا مرکز بنے گا، قلوب انسانی کا محور بنے گا، زیارت گاہ عالم بشریت بنے گا. لوگ دنیا کے گیشوں و کنار سے کربلا آئیں گے زیارت کے لیے. ہمیں کیا معلوم کس کا قبر ہے، ہم کس طرح دفن کریں؟ عزیزان محترم، انسان کو دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا جسم پر سر باقی ہو تو سر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یا جسم کے لباس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. ستم ظریفی یہ ہیں، ان کے لباس بھی غارت کر کے لے گئے تھے اور سروں کو بھی ابدان سے جدا کر کے لے گئے تھے. اب کیسے پہچانے آقا کون ہے، غلام کون ہے، امام کون ہیں، مامون کون ہیں؟ بنی اسد والے پریشان ہو گئے کہ بنی ہاشم کے افراد کون ہیں، دوسرے عام اصحاب کون ہیں. اس پریشانی کے عالم میں تھا. اتنے میں کوفے کی طرف سے ایک نقابدار شخصیت کربلا کے سرزمین میں وارد ہوتا ہے. یہ لوگ بھاگنے لگے، کہاں بھاگو مت، ڈرو من، میں تمہارے لیے مدد کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوتا ہے یہ امام زید العابدین علیہ السلام ہیں کہ کوفہ کے زندان سے دفن شہداء کے لیے کربلا تشریف لے جاتے ہیں. کہا بنی اسد والے تم لوگ ایک ایک جسد اٹھا کر لاؤ، اب میں بتاؤں گا یہ کون ہے. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے لاتے ہیں امام کی خدمت میں. امام نے نشاندہی کرایا، یہ حبیب ہے، یہ بریر ہے، یہ مسلم بن عسجا ہے، یہ جون ہے، یہ عابس ہے. اللہ اکبر. ایک ایک کی نشاندہانی کرائی. اتنے میں ایک جنازے کو امام کی خدمت میں لاتا ہے تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، آئے علی اکبر، یہ میرا بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے. ماتھے کو چومتے ہیں، امر امام سے دفن ہوتا ہے. اتنے میں ایک لاشے کو لاتے ہیں، اے حسن کا یتیم بچہ قاسم ابن الحسن. اتنے میں ایک ننھے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لاتے ہیں. امام روتے ہیں، حرملا خدا تم پر لعنت کرے، شیر خار بچے کو بھی شہید کر دیا. اللہ اکبر. اتنے میں بنی اسد والے جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، آقا ایک لاشا القمہ پہ پڑا ہے، ٹکڑوں میں بدل گئے ہیں، ہم اس کو لا نہیں سکتے. تو امام عالی مقام فرماتے ہیں، اے بنی اسد والے، یہ میرے چچا عباس کا جنازہ ہے، اس کو میرے بابا مظلوم بھی گنج شہیدان میں نہ لا سکے، وہیں پر دفنا ہے. اتنے میں عرش خدا کا ستون، امام عالی مقام کی نوبت آتی ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام نشاندہی فرماتے ہیں، بنی اسد والے اب یہاں
وہاں بے قبر کھودنا شروع کر دے. انہوں نے یوں ہی شروع کر دیا. ایک لوح وہاں سے ظاہر ہوتا ہے. اس لوح کو جب امام علیہ السلام اٹھاتا ہے تو ایک تیار شدہ قبر ہے. امام عالی مقام کے جنازے کو سید سجاد سینے سے لگاتے ہیں. اے میرے مظلوم بابا, اے میرے غریب بابا, مجھے معاف کیجئے, میں آپ کو نہیں دفنا سکا ہوں, میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہوں, بابا مجھے معاف کر دینا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میرے ہاتھوں پر غل و جامعہ تھا, میرے گردن میں توغ تھا بابا, میں کچھ نہ کر سکا. اتنے میں تیار شدہ قبر ہے, اس قبر سے خوشبو آنا شروع ہو جاتا ہے. امام عالی مقام نے اپنے دست مبارک میں حسین ابن علی کا جنازہ اٹھا کر قبر میں رکھتا ہے تو قبر کے دونوں طرف سے نورانی ہاتھ بلند ہوتے ہیں. ایک طرف سے رسول خدا کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں, ایک طرف سے حسین کی اماں زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ بلند ہوتے ہیں. آئے میرے بیٹا حسین, کٹے ہوئے گلے کو تھام کر کائنات کی شہزادی خون کے آنسو روتے ہوئے اپنے بیٹے کو قبر میں اپنے پاس لے جاتی ہے اور امام سجاد علیہ السلام اس قبر شریف پر مٹی ڈال کر اپنے ہاتھ سے لکھ کے چلے جاتے ہیں, ہذا قبر حسین ابن علی, یہ حسین ابن علی کا قبر ہے. تراب قبر حسین کو سونگ کر سینہ و رخسار بابا کے مزار پر رکھ کر دل کا بڑاس نکال کر سید سجاد روتے ہیں اور یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں, بابا خدا حافظ, میں بہنوں اور پھوپھیوں ماؤں کو لے کر کوفہ گیا ہوں, اب انہی کے پاس چلا جاتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے سقا محمد و آل محمد کا, ہمیں اسیران کربلا کی سیرت پر چلتے ہوئے حق و حقیقت اور شرافت و انسانیت و کرامت کی پاسداری کے لیے جد و جہد کرنے اور کربلا والوں کا پیغام تمام دنیا والوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.